visit tazkir.org.
ہماری تحریکیں جن عظیم و شان مقاصد کو اپنا نصب العین بنا کر اٹھتی ہیں، طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ان مقاصد کا شعور کبھی کبھی دھندلا بھی جاتا ہے، اور وقتی اور ہنگامی نوعیت کی چیزیں وسائل اور وقت کا زیادہ حصہ اپنے لیے صرف کرنے پر مجبور سی کر دیتی ہیں. لیکن اپنے مقصد کو گردش ایام کی گرد سے صاف کر کے دعوت کے عمل کو اپنی ترجیحات میں رکھنا اور اپنی تنظیم کو اس طور ترتیب دینا کہ دعوت کا عمل ہر شخص کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، ایسا لاح عمل اختیار کرنا کہ قوی ایمان والے اور کمزور ایمان والے، اعلیٰ دینی معیار کے حامل اور اوسط اور کم تربیت یافتہ لوگ، یہ سب کے سب اسلامی انقلاب کی تحریک کا ہراول دستہ بن جائیں، ان سب کی صلاحیتیں ہمارے کام آ جائیں. اسی طرح ہر زمانہ اور ہر دور اپنے تقاضے الگ رکھتا ہے. ایک کامیاب دائی کی طرح اپنے دور کے تقاضوں اور نئے چیلنجز پر اجتہادانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اسلامی تحریک کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، ان سب سوالات کا جواب ممتاز عالم دین محترم خرم مراد نے اپنے اس لیکچر میں دیا ہے. آئیے ہم سنتے ہیں دعوت اور نئی جہتیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظم اعلی اسلامی جمعیت طلباء پاکستان اور میرے عزیز بھائیو، ہماری دعوت ایک ازلی اور ابدی دعوت ہے. یہ کم سے کم اتنی قدیم تو ضرور ہے جب سے لوح محفوظ پر اللہ تعالی کی ہدایت اور اس کی کتاب محفوظ کر دی گئی، یا زیادہ سے زیادہ اتنی قدیم بھی ضرور ہے جب اس ہدایت کا آخری پیغام خدا کے آخری نبی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس لحاظ سے دعوت کی نئی جہت سے کیا مراد ہو سکتی ہے، اس پر میں کافی دیر تک سوچتا رہا. دعوت کا عمل چند عناصر پر مشتمل ہے. اس میں خود دعوت کا موضوع اور اس کا مبحث ہے جو ازل سے ایک ہی رہا ہے. خدا کا ہر نبی ایک ہی دعوت لے کر آیا ہے، لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے علاوہ کوئی خدا اور معبود نہیں ہے اور تم صرف میری بندگی اور پرستش کرو. لیکن اس دعوت کے اجزاء ایک سے زائد رہے ہیں. ان اجزاء کے درمیان تقدیم و تاخیر بھی ہوئی ہے اور ترجیحات کا نظام بھی بدلتا رہا ہے. کسی پر زور و تاکید کبھی کم ہوا ہے اور کبھی زیادہ، پھر اسلوب اور زبان میں بھی فرق واقع ہوتا گیا ہے. ہر نبی وہی دعوت لے کر آیا، لیکن اس نے اپنے معاشرے سے اور اپنی قوم سے، اس کی روایات، اس کی تاریخ، اس کی ثقافت، اس کے عقائد، اس کے حالات اور اس کی زبان کے اندر بات کی. اس لحاظ سے کبھی عبودیت الہی کی دعوت کے ساتھ بلند و بارہ عمارتیں تعمیر کرنے کے خلاف بھی نکیر کی گئی، کبھی امپیریلسٹ طاقت بن کر دنیا کی کمزور قوموں کو دبانے کے خلاف بھی آواز بلند کی گئی. کبھی جنسی رویوں میں بے اعتدالی پر متنبہ کیا گیا, کبھی معاشی معاملات میں عدل اور انصاف سے ہٹ کر روش کے کو بدلنے کی دعوت دی گئی, اور کبھی وقت کے فرائنہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا گیا, اور کبھی بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے عقائد اور اعمال اور خدا کی طرف سے سپرد کردہ مشن میں ان کی کوتاہیوں پر ان کو پکارا گیا اور اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا. آج اگر آدمی نئی جہت کی تلاش کرے تو وہ یہ سوچے گا کہ اس لحاظ سے تقدیم اور تاخیر, تاکید اور زور اور ترجیحات میں کیا ہمارے سامنے کوئی نئی روش اور کوئی نئے اصول آ سکتے ہیں. دعوت کا مقام بھی دعوت لانے والوں کے نزدیک ایک ہی رہا ہے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے آنے کا مقصد صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جمع کرنا, ان کو ایک قوت بنانا, اس قوت کے ذریعے بدی کے خلاف جہاد کرنا اور فساد اور ظلم کو مٹا کر اس کی جگہ حق اور صلاح اور انصاف کو قائم کرنا, یہ کام بھی انہوں نے سر انجام دیے. اور آج اگر کوئی اپنی جہد کا تعین کرنا چاہے گا تو اس کو یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کس چیز کا کیا حصہ اور کیا مقام اور کیا ترجیح ہے جو اس کو حاصل ہوگی. اسی طرح دعوت کے عمل کا ایک عنصر دائی خود ہے, اور جن دائیان حق کا اسوہ ہمارے لیے قابل تقلید اور رہنمائی کی روشنی فراہم کرنے والا ہے وہ خود براہ راست اپنے رب کی نگرانی اور رہنمائی میں دعوت کا کام کرتے رہیں. ان کے بعد آنے والے جن کو یہی کام سپرد کیا گیا ان میں سے بہت سے ان جیسے بھی تھے, اگرچہ درجے میں ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے, اور بہت سے ہم جیسے ناکارا اور کمزور بھی رہے ہیں جنہوں نے اس کام کو کیا ہے. کمزور اور ناکارا لوگ اگر دعوت کا کام کریں تو پھر وہ کس جہت سے کریں, یہ سوال بھی ایک ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے. دعوت کے عمل میں ایک عنصر دعوت کا مخاطب بھی ہے, اور دعوت کا ہر مخاطب اگر ایک انسان ہے تو وہ ایک مختلف شے ہے, کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں, کنی دو انسانوں کو ایک ہی طرح دعوت نہیں پہنچائی جا سکتی, کوئی دو انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا, اس لیے کہ ہر انسان کا ماحول اور ہر انسان کی تعلیم و تربیت اور ہر انسان کا مزاج اور سوچ سب مختلف ہوتی ہے. پھر ماحول میں, معاشرے میں, زمانے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے جس سے مخاطب لازماً متاثر ہوتا ہے. تو آج اس 20ویں صدی کے مخاطب سے جو چاروں طرف سے دنیا کی مختلف قوتوں کی زد میں ہے, اور جس کے ذہن اور سوچ اور افکار اور لباس اور رہن سہن سب کی تشکیل ایک غیر خدا پرست تہذیب کے زیر سایہ ہو رہی ہے، اس کے لحاظ سے ہم دعوت کے لیے کیا اصول وضع کر سکتے ہیں اور کیا جہت ہے کہ جو ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ اور پھر پانچواں، دعوت کا عنصر اس طریق دعوت ہے، کیا روش، کیا رویہ، کیا طرز عمل ہے جو حکمت کے مطابق ہوگا، اور پہلے عناصر سے مل کر ہی اس سوال کا جواب ملے گا. میں نے سوالات بہت سارے اٹھا دیے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر برسوں کی محنت سے منتخب کردہ افراد کا ایک مجمع میرے سامنے ہے جو مختصر ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ سوچنے سمجھنے والا ہے اور ایک وزن کا حامل ہے. ان سارے سوالات کا جواب میرے پیش نظر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کسی ایک گفتگو میں سمیٹنا ممکن بھی نہیں ہے اور سننے والوں کو اس کو ہضم کرنا بھی مشکل ہوگا. میں ان میں سے وہ چند اہم باتیں جو میری نظر میں آج داعیان حق کے سامنے رہنی چاہیے، جو ان کی توجہ اور غور و فکر کا مرکز ہونا چاہیے اور جن کی روشنی میں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل دعوت کے بارے میں کیا ہو، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور وہ بھی اسی ترتیب سے نہیں جس ترتیب سے میں نے سوالات اٹھائے ہیں، بلکہ اس ترتیب سے جس ترتیب سے میرے پیش نظر جو مقصد ہے وہ بہتر طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز، دین کے پورے نظام میں دعوت کا مقام اور اس کی ترجیح کا مسئلہ ہے. بظاہر تو یہ ایک بڑا آسان سوال ہے، لیکن جو بھی ہمارے دینی لٹریچر سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس پر بڑی طویل بحثیں اور گفتگویں ہیں اور بڑی مختلف آراء ہیں جن کا اظہار کیا گیا ہے اور بڑے مختلف موقف ہیں کہ جن کے اوپر بحثیں کی گئی ہیں، اور یہ ساری ہماری لٹریچر کے اندر موجود ہیں. شاید یہ سوال اس مجلس میں کوئی اہمیت نہ رکھتا اگر امتداد زمانہ سے سفر کے آغاز میں اس کا جو مقام تھا اور اس کی جو ترجیح تھی وہ اسی طرح برقرار رہتی جس طرح کے شروع میں تھی. لیکن میری رائے میں پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ تنظیم کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ کاموں کی تعداد اور ان کی نوعیت میں اضافے کے ساتھ، اور انسان کی یہ فطرت کہ جو کام آج کرنا ہے اور جو کام فوری توجہ کا محتاج ہے وہ وقت میں اور وسائل میں اور توجہ میں اولین مقام پاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں عقل کا فیصلہ دستور میں لکھا ہوا یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے اولین ترجیح رکھتی ہے، منصوبوں کے اندر بھی اس کو وہی مقام دیا جاتا ہے، وہ عموماً پیچھے چلی جاتی ہے. اس لیے میں آغاز میں مختصراً سب سے پہلے اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعوت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اپنے نفس کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی دعوت تھی, اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا یہ بھی دعوت ہے. اس لحاظ سے پھر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو دعوت کے دائرے سے باہر ہو, اور جو اپنے آپ کو بھول جائے اور خود کو دعوت نہ دے اور خود کو نہ پکارے اور نہ بلائے اور اس کو نہ اکسائے کہ وہ صحیح راہ پر آئے اور صرف دوسروں ہی کے سامنے واعظ کہتا پھرے, تو ان کے اوپر قرآن مجید کی آیت صادق آتی ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دعوت کے طریقوں کے اندر قول بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے, اور اس لحاظ سے بھی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو شاید دعوت کے دائرے سے باہر کی جا سکتی ہے. اور دعوت کا عمل انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے. اتنی جامع تعریف کے ساتھ تو شاید گفتگو بڑی مشکل ہوگی, اس لیے شاید بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو ذرا مختصر کریں. اور یہاں پر ہم دعوت سے مراد صرف وہ حصہ لیں جس کا مقصد دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ سے جوڑنا, اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ کرنا, زندگی میں وہ روش, وہ طرز عمل اور وہ اخلاق اختیار کرنا جو اللہ کو محبوب ہے اور جس کی محبوبیت پر اس نے اپنے انبیاء کی معرفت مہر تصدیق سب کی ہے. تو یہ اپنے اور دوسروں کا معاملہ ہے جو اس وقت دعوت سے میرے پیش نظر ہے, اسی سے گفتگو آسان ہو سکے گی, ورنہ پھیل جائے گی اور ہم اس کو سمیٹ نہیں سکیں گے. اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں تو دعوت بہت سارے کاموں میں سے ایک کام نہیں ہے, اور بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی نہیں ہے, اور بہت ساری ترجیحات میں سے ایک قابل ترجیح شے بھی نہیں ہے, بلکہ دراصل یہی باعث اور یہی مقصد اور یہی وجہ جواز ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جب بھیجے تو انہوں نے بہت سارے کام کیے, لیکن اس نے ان کے لیے ایک ہی لقب آخر تک سب سے زیادہ پسند کیا اور اس کو بیان کیا, اور وہ رسول کا. رسول کے معنی پیغام پہنچانے والے کے, دعوت دینے والے کے ہیں, دائی کے ہیں. اور جب رسول سے خطاب کیا تو یہی کہا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو لوگوں کو خوشخبری سنانے والا, آگاہ کرنے والا, گواہ, اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اس میں سے آپ جس کام کی طرف بھی نظر ڈال لیں وہ دعوت کا کام. تو رسالت کا تو فریضہ ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف فرما دیا تھا کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے اس کو پہنچاؤ, بلغ, اور اگر تم نے نہیں پہنچایا, تم نے یہ کام نہیں کیا, فما بلغت رسالتہ, پھر تم نے اس کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر آپ پھر تحریک پر غور کریں تو تحریک تو اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اپنے سامنے رکھ ہی نہیں سکتی کہ وہ دعوت کے لیے وجود میں آئی. ہر چیز اسی لیے ہے, تنظیم بھی اسی لیے ہے, اجتماعات بھی اسی لیے ہیں, ساری سرگرمیاں بھی اسی لیے ہیں کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچے. مسئولیت اگر اللہ کے نزدیک ہے تو وہ بھی صرف اسی کی ہے. وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اسلامی نظام قائم کیا یا نہیں کیا, شریعت نافذ کی یا نہیں کی, حکومت الہیہ بنائی یا نہ بنائی, اسلامی ریاست تم وجود میں لائے یا نہ لائے. لیکن ولنسألن المرسلین, جن کو بھیجا ہے ان سے ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے پیغام کو پہنچانے کا حق کہاں تک ادا کیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آخری شہادت اسی بات کی لی کہ میں نے پہنچا دیا, تبلیغ کر دی. تو مسئولیت بھی صرف اسی کی ہے, اور تحریک کی حد تک تو تحریک کا حرکت کا کوئی جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دعوت کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. اس میں چند مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان مغالطوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور ان پر بھی مختصر گفتگو کروں. ایک مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کا کام تو دراصل فرد اور فرد کے درمیان ایک طویل رابطے کا کام ہے, اس کے علاوہ دعوت کا کوئی کام جس میں بڑے بڑے اجتماعات کو, بڑے بڑے گروہوں کو, پوری کی پوری قوموں کو مخاطب کیا جائے, یہ دراصل بیج ڈالنے کے مترادف ہے زمین کے اندر, جن کی کوئی کھیتی باڑی اور نگہداشت نہ ہو سکے. انبیاء اکرام کو اسوہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تو دعوت کا صرف ایک پہلو تھا کہ فرد فرد تک پہنچے, اس سے رابطہ قائم کرے, اس کو دعوت تک لے کر آئے. لیکن جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اب تم سب تک دعوت پہنچاؤ, تو اس دعوت کی پکار صفا کی پہاڑی سے بھی بلند ہوئی. اس دعوت کی پکار کے لیے گھر میں سرداروں کو دعوت پر بھی جمع کیا گیا. اس دعوت کے لیے اوکاس کے میلے میں کارنر میٹنگز بھی ہوئی, جہاں جگہ جگہ کھڑے ہو کر یہی تقریر ہوئی, یہی خطاب ہوا, اور یہی بیج بکھیرے جاتے رہے, جس کے کان میں پڑ جائے, جس کے دل میں جڑ پکڑ لے, جو اس کو قبول کر لے فبہا, نہ کرے تو جیسا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کر سکتے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل تو دعوت کا کام وہی ہے کہ جو فرد فرد کے ساتھ کرے, وہ میرا خیال ہے کہ انبیاء اکرام کا جو طریق دعوت تھا اس کو نظر انداز کر کے بات کرتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ دعوت کا کام استحکام کے ساتھ ایک توازن کے مطابق ہونا چاہیے. جتنی دعوت پھیلے اتنا ہی استحکام ہو, جتنا استحکام ہو اتنی ہی دعوت پھیلائی جائے, ورنہ رک جائے آدمی. یہ بات بھی انبیاء اکرام کے اسوے سے ظاہر نہیں ہوتی. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا, ابھی جب میں آپ کے سامنے دعوت کی فطرت نوعیت رکھوں گا تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ایسا کیوں. استحکام دعوت سے بالکل ایک الگ مقصد ہے. دعوت کا مقصد استحکام نہیں ہے, بلکہ دعوت کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغام کی جو امانت سپرد کی ہے، جس امانت پر ہر آدمی کی نجات کا انحصار ہے، وہ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے. اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے، اس کے پیچھے چلنا یا اس کو رد کر دینا یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن داعی استحکام کی خاطر دعوت کے کام کو ترک کر کے نہیں بیٹھ سکتا. اسی طرح ایک مغالطہ عموماً بحثوں کے اندر اٹھتا ہے، دعوت اور تربیت کے درمیان توازن کا، کہ تربیت کم ہو رہی ہے، پھیل زیادہ رہے ہیں، یہ خطرناک علامت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے تو تحریک کی بنیاد میں یہ بات شامل ہے کہ تربیت کا سب سے پہلا، سب سے مؤثر ذریعہ دعوت ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ان کی بہت ابتدائی تقریروں کے اندر موجود ہیں کہ ہماری تربیت کا طریقہ فطری طریقہ ہے، اور اس طریقے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آدمی دعوت کو لے کر کھڑا ہو جائے، اور دعوت کو لے کر جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی تربیت، معاشرہ اور ماحول اور دعوت کا کام خود ہی سب کرتے چلے جائیں گے. پھر دعوت کے معاملے میں ایک اور مغالطہ دائی کے کردار کا پیدا ہوتا ہے، عرصے سے چلا آ رہا ہے، شاید صحابہ کے حد سے یہ مسئلہ موجود رہا ہے. اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، دائی کا اپنا کردار ابھی کسی معیار پہ نہیں پہنچا، تو کیا وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ اس پر شاید سب سے تفصیل سے بحث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت کی. اس بحث کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دو جملوں میں انہوں نے پورا مسئلہ یوں حل کیا ہے. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک فاسق آدمی جو خود شراب پیتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اور وہ کسی دوسرے کو کہ شراب پینے سے اس کو روکنا جائز ہے، اس کے لیے صحیح ہے، یہ سوال وہ اٹھاتے ہیں، تفصیلی بحث کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے دو حکم ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ وہ شراب نہ پیے، یہ اپنی جگہ پر علیحدہ حکم ہے، اور ایک حکم یہ ہے کہ وہ دوسروں کو شراب پینے سے روکے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ ایک دوسرا حکم ہے. ایک حکم کی تعمیل نہ کرنے سے دوسرے حکم کی تعمیل نہ کرنے کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا. اگر آدمی روزہ نہیں رکھتا تو نماز بھی نہ پڑھے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو وہ حج بھی نہ کرے، یہ بھی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. ممکن ہے اس کی بات قبول نہ ہو، اس کی بات میں اثر نہ ہو، لوگ کہیں کہ تم کیسے ہم کو کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے جب تم خود شراب پیتے ہو، لیکن دونوں فرض اپنی جگہ پر الگ الگ ہیں، اور ایک فرض کو نہ کرنے سے دوسرا فرض ثابت نہیں ہو سکتا. بحث تفصیلی ہے، میں نے اس کو سمیٹ کر دو جملوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک مغالطہ اپنی صلاحیت کا بھی پیدا ہوتا ہے. آج کا زمانہ ہے، بیسویں صدی ہے، پیچیدہ مسائل ہیں، طرح طرح کی بحثیں اٹھتی ہیں. کیا جب تک ہمارے اندر اتنا علم نہ ہو، اتنی صلاحیت نہ ہو، اتنی استعداد نہ ہو، اس وقت تک ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو اس حدیث میں بہت واضح طور پہ آ گیا ہے کہ بلغوا عنی ولو کان آیا. ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہے، تم جانتے ہو، اس کو پہنچاؤ. یہ نہیں کہ تم سارے فلسفے اور سارے علوم سے واقف ہو جب تم دعوت کا کام کر سکتے ہو، بلکہ اگر تھوڑی سی بھی پھر ایک اور مغالطہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام سست روی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم جما کر کام کو مستحکم کرتے ہوئے کرنا چاہیے. اس میں اجلت جو ہے,
کہا کہ کسی ایک ملک میں اسلامی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ بین الاقوامی رائے عامہ اس کے لیے تیار نہ ہو, جب تک کہ اربوں آدمی ہماری دعوت سے واقف نہ ہو اور کروڑوں آدمی اس کی حمایت کے لیے تیار نہ ہو, اس وقت تک کسی ایک ملک میں بھی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. تو طریقہ کار کا تقاضا بھی یہ ہے, اس لیے کہ جو تبدیلی بھی ہمارے پیش نظر ہے جس کے لیے ہم استحکام چاہتے ہیں, تنظیم چاہتے ہیں, تربیت چاہتے ہیں, ایک کھڑے لوگوں کا گروہ چاہتے ہیں, اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظام فاسد کی جگہ نظام حق قائم ہے. یہ نظام حق کن لوگوں کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ نظام حق انسانوں کے ذریعے قائم ہوگا. اللہ کی نصرت اور مومنین کی جماعت, یہ وہ دو وسائل ہیں جن سے کہ بالآخر فتح نصیب ہوگی. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین, اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اپنی نصرت سے اور مومنین کی جماعت سے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ کے لیے اللہ اور وہ مومن جو آپ کا اتباع کرتے ہیں وہ کافی. ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ مومنین کی جماعت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے یہ کس طرح جمع ہوئی, اور نبی کریم علیہ السلام نے کن کن طریقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو نکالا اور کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ان کے دلوں کو پگھلانے کے لیے, ان کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے, ان کو ایک عالمی انقلاب کے لیے کھڑا کرنے کے لیے, ان کو ایک قوت بنانے کے لیے. اس قوت نے 100 سال کے عرصے میں واقعی ایک عالمی اسلامی انقلاب برپا کر دیا اسپین سے لے کر چین کے ساحل تک. آپ نے کیا تدابیر اختیار کی اور کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, یہ ایک الگ باب ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو دعوت کا طریقہ کار, اس کی نوعیت, یہ سب کا سب اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ جتنی یہ دعوت عام ہو سکے اس کو اتنا عام ہونا چاہیے. جہاں جس طرح جس سے بھی آدمی معاملہ کرے دعوت کا پہلو سب سے زیادہ غالب ہونا چاہیے, سارے کام اسی محور کے گرد گھومنے چاہیے. اوقات, توجہات, مالی وسائل, مادی وسائل, اخلاقی وسائل, روحانی وسائل سب سے بڑھ کر اسی کام پہ صرف ہونے چاہیے, ورنہ جو تحریک نام رکھے ہوئے ہیں وہ بھی دریا بننے کے بجائے ایک مدت گزرنے کے بعد خاک کا رزق بن جائیں گے. تیسرا سوال جو میں آپ کے سامنے اٹھاؤں گا وہ یہ ہے کہ دائی کی اپنی سوچ میں, طریقہ کار میں, حکمت عملی میں, تدابیر میں, وہ چند اہم بنیادی باتیں کیا ہیں جن کو ہمارے سامنے آج کے دور میں رہنا چاہیے. پہلی بنیادی بات جو دراصل سارے دین کی اور دعوت دین کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس نے سوچ سمجھ کر دعوت کو مسترد نہیں کر دیا وہ آپ کا ایک ممکنہ ساتھی ہے, ایک پوٹینشیل حلیف اور ساتھی بن سکتا ہے. دشمن ہو آپ کے, کتنی ہی دشمنی پر اس نے کمر باندھ رکھی ہو, وہ بھی آپ کا ساتھی بن سکتا ہے. جس کو اللہ نے سوچنے کے لیے دل دیا ہے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، جس نے اپنے کانوں پر اور دل پر مہر نہیں لگائی، اور جس نے اپنے آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا، جس نے اپنے آگے دیوار نہیں کھڑی کر دی اور پیچھے دیوار نہیں کھڑی کر دی، اس کا امکان ہمیشہ موجود ہے کہ وہ حق کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے۔ عمر ابن الخطاب جیسے مخالف، تشدد کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے، کمزوروں کا گلا دبانے والے، ان کے بارے میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے دائرے میں لائے گا، ان کے ذریعے دین کو تقویت دے گا۔ ممکن ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو یہ سعادت نہ نصیب ہوئی ہو، لیکن عمر بن عاص، ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ اور وہ بے شمار لوگ قریش کے اور ثقیف کے اور قبائل کے سردار جو دعوت کے 23 سال میں سے 21 سال تک دعوت کے مخالف رہے، وہ بھی بالآخر اسی کی آغوش میں آ گئے، اور ان سب کے آنے ہی سے وہ قوت بنی جس نے بالآخر دنیا کو مسخر کیا۔ اگر مدینہ سے چند ان پاکیزہ نفوس پر مشتمل رہتا اور ایک خانقاہ بنا رہتا، ایک مدرسہ بنا رہتا، تو مدینے کا انقلاب اسپین سے لے کر چین تک نہیں پھیل سکتا۔ لیکن مدینہ ایک خانقاہ نہیں تھی، مدینہ ایک مدرسہ نہیں تھا، مدینے کو صرف چند پاکیزہ نفوذ جمع کر لینے کو اس نے اپنا کام نہیں سمجھا تھا، بلکہ ہر طرح کے لوگ آئے، ہر قسم کے لوگوں نے لبیک کہا، بڑے بڑے پرانے دشمن آئے، وہ بھی آئے کہ جو مال غنیمت کے لالچ میں آئے، وہ بھی آئے جنہوں نے آ کر اونٹ اور خزانے اور بکریاں اور پیسہ مانگا، وہ بھی آئے جو دربار نبوت سے سونا اور چاندی لے کر گئے، اور وہ بھی آئے جو اپنے قبائل کے اوپر فخر کرتے ہوئے اور اس کے رقص پڑھتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے آئے۔ ان سب کو نبی کی آغوش رحمت نے اپنے اندر سمیٹ لیا اور سب کو جمع کر کے وہ قوت بنا دی جو فی الواقع جس سے کہ ہم تحریک کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے کوئی مدرسہ اور کوئی خانقاہ بنانا نہیں ہے، بلکہ وہ تحریک بنانا ہے جو ان قطرات کو ایک دریا بنائے، ایسا دریا جو سارے عالم کو پیغام الہی سے سیراب کر سکے۔ تو ہر انسان ممکنہ ساتھی ہے، بلکہ وہ لوگ جو جاہلیت میں پیش پیش ہیں وہی اسلام کے اندر بھی آ کر قیادت میں پیش پیش ہو سکتے ہیں۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ انسان تو کان کی طرح ہے، سونے چاندنی کی کان کی طرح ہے، معدن کی طرح ہے، حضور نے فرمایا، اور جس کے اندر سونے چاندنی کی صلاحیت ہے وہ جاہلیت میں قیادت کر رہا ہو یا اسلام میں قیادت کر رہا ہو، وہ دونوں جگہ یکساں طور پہ کام کرے گا۔ جو تم میں جاہلیت میں قائد ہیں اور بہتر ہیں، وہی اسلام میں آ کر بھی قیادت اور اپنی صلاحیت سے اسلام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی عام دعوت کا اور اس چیز کا تقاضا کہ ہر شخص ایک ممکن ساتھی ہے، اسی کا یہ تقاضا تھا کہ جو جتنا آ جائے اس کو اتنا قبول کر دیا جائے، اس کے محرکات سے بحث نہ کی جائے، اس کی نیت میں جھانک کر نہ دیکھا جائے، اس کے دل کے اندر اتر کے یہ کوشش نہ کی جائے کہ یہ کیوں آ رہا ہے اور کس لیے آ رہا ہے۔ اگر عین تلوار کے نیچے آ کر بھی کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر سے تلوار ہٹا لی جائے اور اس کو ایمان داروں کے گروہ میں شامل کر لیا جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی تلوار کے نیچے ایک کافر سے ان کی لڑائی دست بدست ہو رہی تھی، اور بالآخر انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور ان کی تلوار کے نیچے آ گیا۔ سارے قرائن جس کو ہماری زبان میں سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں وہ اس بات کی اشارہ کر رہی تھی کہ یہ کلمہ جان بچانے کے لیے ہے، یہ کلمہ دل سے نہیں نکلا ہے، انہوں نے تلوار نہیں روکی، اس کے دو ٹکڑے کر دی، حضور کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، آپ اتنے ناراض ہوئے اپنے اس چہیتے صحابی سے جن کا نام اسامہ بن زید تھا کہ آپ کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے اور کہتے تھے اسامہ تم قیامت کے روز اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے اور تم نے اس کے دل میں کیسے دیکھ لیا جہاں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرے دشمن نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور اب میرا ایک ہی ہاتھ باقی ہے، اب میری تلوار کے نیچے آ گیا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ آپ نے کہا چھوڑ دو، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو پھر تم اس کی جگہ ہوگے، وہ تمہاری جگہ ہوگا آخرت میں، تم جہنم میں ہوگے اور وہ جنت میں ہوگا۔ اور اگر آپ ان سارے وفود کی داستانیں پڑھیں جس پر کہ اب کتابیں بھی آ گئی ہیں، سیرت کے ذخیروں کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے آتے تھے، تو طرح طرح کے لوگ آئے، ہر قسم کے لوگ آئے۔ میں صرف ایک وقت کی کہانی مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ طائف کے قبیلہ ثقیف کا وقت تھا، یہ قریش کے بعد عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، جنگجو، طاقتور اور تعداد کے لحاظ سے بہت کثیر، اور یہ وہ قبیلہ تھا جس نے حضور پر سب سے بڑھ کر زیادتی کی تھی، جس کے سرداروں کے بارے میں نے حضور کی تذلیل اور تضحیک اور توہین اور آپ کے خلاف تشدد و پتھر برسانے سے دریافت نہیں کیا تھا، اور جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن اگر گزرا ہے تو وہ طائف کا دن تھا۔ انہی تین سرداروں میں سے ایک سردار عبدیہ لیل کی سرکردگی میں ثقیف کا وقت آیا، اور اس وقت آیا جب فتح مکہ کے بعد آپ نے طائف کا محاصرہ کیا، اور طائف کا آپ نے محاصرہ کیا تو آپ بھی جدید ترین آلوں سے مسلح تھے اور پتھر اور آتشین گولے پھینک رہے تھے، اور ادھر سے بھی بمباری ہو رہی تھی، مسلمانوں کا بھی جانی نقصان ہوا، ان کا بھی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا ساتھیوں سے، تو ایک بزرگ آدمی نے مشورہ دیا، سیاستداں ہوگا بہت بڑا، کہ لومڑی تو اپنے بل میں جا چکی، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر آپ شکست دیں گے تو یہ شکست کھا جائے گی، لیکن آپ کا بھی نقصان ہوگا اس کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ محاصرہ اٹھا کر مدینے واپس چلے گئے، آپ نے شہر کا محاصرہ ختم کر دیا، اور اس کے چند مہینے کے بعد ثقیف نے محسوس کیا کہ عرب کے جزیرے میں اب ایک کافر قبیلہ نہیں رہ سکتا، وہ وقت لے کر خود آئے۔ آئے تو صحابہ کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے، کون جا کر حضور کو یہ خوشخبری سنائے کہ ثقیف کا وقت آیا ہوا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ دوڑے، ابوبکر صدیق دوڑے، انہیں قسم دی کہ نہیں تم رک جاؤ، میں جا کر حضور کو یہ خوشخبری سناؤں۔ حضور خوشخبری پہنچی تو آپ نے مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمے گڑوا دی، جو وقت آتا تھا اس کے لیے بڑی ضیافت کے سامان ہوتے تھے، ان کو تحائف دیے جاتے تھے، بعض دفعہ وقت کے ایک ایک رکن کو پانچ اوقیہ چاندی دی جاتی تھی، وقت کے لیڈرز کو زیادہ چاندی دی جاتی تھی، یہ تو ہر وقت کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن یہ ثقیف کا وقت تھا جس کے اوپر کہ آئندہ اسلام کی قوت کا انحصار تھا۔ آپ نے مسجد نبوی میں ان کے خیمے گڑوا دی، ان کی بڑی ضیافت کی، مہمانداری کی، روز عشاء کے بعد جا کے آپ بیٹھ جاتے تھے، بات کرتے تھے، انہوں نے شرائط عائد کرنا شروع کی، حضور کیا ہم کو زنا کی اجازت ہوگی، حضور کیا ہم سود کھا سکیں گے، اور کئی شرائط انہوں نے عائد کی، آپ سب سے انکار کرتے رہے، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کہا اچھا ہم زکات نہیں دیں گے اور جہاد ہم پہ سے معاف ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا چاہیے میں تمہاری دو شرطیں مان دیتا ہوں، یہ ہم آپ نہیں مان سکتے، حضور ہی مان سکتے تھے، اس لیے کہ آپ خود شارے تھے، آپ نے کہا تھا یہ دو شرطیں میں مان لیتا ہوں، زکات مت دینا، جہاد مت کرنا. اور پھر آپ نے ایک صحابی جو راوی ہیں فرمایا کہ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ایک سال میں زکات بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. اس حکمت کے تحت آپ نے ان کی دو شرطیں منظور کر لی، پورا معاہدہ لکھا گیا. پھر ان کا ایک بت تھا جس کا نام لات تھا، انہوں نے کہا لات کا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا اس کو تو گرایا جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم ایمان لے آئیں آپ بت کو بھی گرا دیا جائے.
visit tazkir.org